سورة الغاشية.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ ہم سے، سب سے. یہ سوال آپ دوسروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو قرآن مجید پڑھانا شروع کیا، عموماً تیسواں پارہ ہی شروع کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو ہر روز ہر سورت میں جو کچھ ہوتا تھا میں مختصر الفاظ میں بتاتی تھی. مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جب میں نے یہ سورت اس کے سامنے رکھی تھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، چونکہ اس کے لیے فرسٹ ہینڈ نیو انفارمیشن تھی. ہم سمجھتے ہیں ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی ان کو ایسی باتیں نہ بتاؤ، لیکن تربیت تو بچپن سے شروع ہو جاتی. میں چاہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سورت شیئر کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہل عطا کا حدیث الغاشیہ، تمہیں پتہ چل گیا غاشیہ کا یا نہیں چلا، ابھی تک خبر آ چکی ہے یا نہیں. لہذا جن لوگوں تک خبر نہیں پہنچی ان تک خبر پہنچا دینی چاہیے، کیونکہ ہم تک پہنچ گئی، ہمارا کام ہے آگے دیں، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کریں. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ چھا جانے والی جو ہر چیز پہ چھا جائے گی. کچھ چہرے اس روز خواب زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. آپ پانی بال کر کے بچے کو دکھا سکتے کہ اس طرح کا پانی ان کو ملے گا جو اللہ کے نافرمان ہے، کیونکہ ابلتی چیز کو دیکھ کے ایک ڈر سا بھی آتا ہے. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا. کبھی سوکھی گھاس لا کے چبانے کو دیں کہ کھا کے دیکھو کیسی ہے. جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز با رونق ہوں گے، کیونکہ اتنا بیلنس ہے قرآن کی تعلیم میں کہ دوسری خبر بھی ساتھ ہی ہے. کچھ چہرے خوش ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں، جہاں جنت کا مسندوں کا ذکر آتا ہے وہاں بلندی کا ذکر بھی آتا ہے. کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، کوئی فضول لغو بات نہیں ہوگی وہاں کہ جو لوگوں کو پریشان کرے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ، گھر میں ہر نعمت ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت کی وجہ سے انسان کے لیے ہر نعمت حرام ہو جاتی. اور وہ عادت کیا ہوتی؟ بات بے بات پہ ٹوکنا، ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ ریمارکس. تو انسان کہتا ہے بھاگ کے جائے کہاں. کہتے نا اعتراض اس پر بھی کہ آٹا گوندھتے ہوئے ہلتے کیوں، ہلے بغیر گوندھو اس کو، یعنی سب کچھ کرو بھی لیکن ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے ہماری مرضی کے خلاف. تو دنیا کی مشکلات ہیں، جنت میں سب ختم ہو جائیں گی، آج صبر کا دن ہے، اور کل لا تسمع فیہا لاغیا، کوئی دل نہیں دکھائے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا، کوئی ہراس نہیں کرے گا، نعمتیں ہی نعمتیں، آسانیاں ہی آسانیاں، فیہا عین جاریہ، وہاں چشمے رواں ہوں گے، بہتے چشمے، ان کا منظر انسان کو خوش کر دے گا، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاہ تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے، کس نے لا کے رکھے یہاں؟ انسان سوچے نا، کسی عمارت کے دیکھ کے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی فلاں کمپنی نے کنسٹرکٹ کیا، فلاں مٹیریل استعمال ہو، ساری ہسٹری اس کی آپ نکال سکتے ہیں، کہ پہاڑ کی کیا ہسٹری ہے، اس کی بھی تو ہونی چاہیے نا، اسے بھی تو کسی نے بنایا، کسی نے رکھا لا کے، کس نے جمایا اس کو؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی، اسپریڈ آؤٹ کر دی گئی۔ فذکر، اچھا تو آپ نصیحت کیے جائیں، آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یہ کون سی دس راتیں ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ عشر ذوالحج کے دس دن ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ رمضان کی آخری دس راتیں ہیں جس میں طاق اور وتر ہوتا رہتا ہے اور پھر رخصت ہو جاتی ہیں، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے کہ یہ سب کس نے بنایا، کیسے ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے کسی بھی قسم کا، مال جان اولاد کی طرف سے، اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امتحان دو طرح سے ہوتا ہے، نعمتوں سے بھی ہوتا ہے اور تکلیفوں سے بھی ہوتا ہے۔ جب اچھی چیزیں ملتی ہیں تو انسان پھول جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میری کوشش ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، بھول گیا تمہیں، ایک دن تم بھی یتیم کو ذلیل کر رہے تھے، ایک دن وہ تھا جب تمہارے سامنے ایک ضرورت مند تھا اور تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی تھی، آج تم ضرورت مند ہو گئے ہو، آج تم محتاج ہو گئے ہو۔ یاد رکھیے، انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے، زندگی میں کرتا ہے، اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تمہیں اس بات کا تو بہت احساس ہے کہ تمہاری عزت پہ حرف آ گیا، تمہیں کبھی یہ بھی یاد رہا کہ تم نے بھی کسی کی عزت پامال کی ہے؟ یتیم وہ جس کا باپ نہ ہو، جس کا باپ نہیں ہوتا عام طور پر بچے، چھوٹے ایسے ان اٹینڈڈ بچے، ان کے ساتھ لوگ زیادتی کر جاتے ہیں، اور زیادتی کر کے سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیے، بعض وقت کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی، بچہ ہوا، پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، اب وہ بچے ماں پہ آ گئے، اب ماں فرسٹریشن میں آ کے سارا غصہ غم کس پہ نکالتی ہے؟ بچے پہ، یا شادی کہیں اور ہو گئی، وہ بھی مارتی ہے، ساتھ اور شوہر کو بھی شامل کر لیتی، وہ بھی مارتا ہے۔ ایسے بھی واقعات موجود ہیں خود مسلمانوں کے گھرانوں میں، کوئی بھی بچہ جس کا باپ سر پہ نہیں، باپ ساتھ نہیں، باپ موجود نہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا نتیجہ انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے، دنیا میں اس کو بھی نہیں عزت ملتی جو یتیم بچے کے ساتھ جاتی ہے. ضروری نہیں کہ باپ فوت ہو چکا ہو, اگر باپ سامنے نہیں تو تب بھی تو لوگ ایسی دلیری کرتے ہیں نا, اور ماں سامنے نہ ہو تو اس سے بھی زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اور اپنا غصہ کسی اور پہ بلا وجہ نکالتا ہے تو کبھی اس کے حالات درست نہیں ہو سکتے, اس کو بھی کہیں سے عزت نہیں مل سکتی. تو ہم نے اپنے اور دوسروں کے لیے دوہرے پیمانے رکھے ہوئے, اپنے بارے میں اتنے سینسیٹیو کہ ذرا سی بات ہم کو اپنی بےزتی لگتی ہے, اور دوسروں کے لیے جو چاہیں کرتے رہیں. ہرگز نہیں, بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. اپنی آزمائش پہ تو تم کلبلا اٹھتے ہو, لیکن تم کسی پہ کیا آزمائش بنے ہوئے ہو؟ دوسروں کو کیسا کیسا دکھ دیتے ہو, بے سہارا بے مددگار, جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں, جو تمہارے رحم و کرم پہ آ گئے, تم ان کے ساتھ یہ سلوک, اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں, ایک دوسرے کو تم توجہ نہیں دلاتے, صرف یہ نہیں کہا کہ خود نہیں کھلاتے, اوروں کو نہیں بتاتے کہ کھلاؤ. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا, یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے, تو ہمارے سامنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھتے, کیوں کہ ہم ان کی بکس میں برے نہ بن جائیں. اسی لیے نہیں روکتے نا, جب کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے, زیادتی کر رہا ہوتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں بابا کچھ کہتے, صاف کہہ دیتے ہم اس معاملے میں نہیں دخل دیں گے. بھئی کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ تم ان کی گڈ بکس میں نہیں رہو گے. صاحب ضمیر انسان جہاں کسی پہ زیادتی ہوتے دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا کوئی حل ڈھونڈتا ہے. اب اس میں زیادتی میں کیا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ریسورسز پہ ایسے قابض ہو گئے کہ دوسروں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. اب کیا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ ان ریسورسز کو جن کے لیے اللہ نے بنایا ان تک لے جاؤ, ان کو دو کھانے کو, تم اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کرتے. اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو. جب کوئی مرتا ہے تو یتیم بچوں کا مال بھی خود ہڑپ کر جاتے ہو, اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. کلا, ہرگز نہیں, یہ سب ایسے تھوڑی چلتا رہے گا. اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کے ریگزار بنا دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفاً صفاً, اس حال میں وجاء ربک, اور آ گیا تیرا رب, والملک اور فرشتے, صفاً صفاً, صف در صف. وجیء یومئذ بجہنم, اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا, اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی, اور اس وقت سمجھنے سے کیا فائدہ, کیا حاصل. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا, کاش میں کچھ کر کے آتا یہاں کی تیاری. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں, اور اللہ جیسے باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. تم نے لوگوں کا رزق باندھ رکھا تھا, تم نے لوگوں کی آزادی باندھ رکھی تھی, آج دیکھو تمہیں کیسے باندھا جاتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس کے برعکس وہ شخص جو دنیا میں ظلم نہیں انصاف سے کام لے, جو مظلوموں پر رحم کرے, اور جو دوسروں کے کام آ کر مطمئن زندگی بسر کر رہا ہو یہاں کی بھی, تو جب اس پر موت آئے گی تو کیا ہوگا, فرشتے آ کے اس کو پکاریں گے. سورۃ الواقعہ میں آپ نے پڑھا کہ فروحن و ریحانن و جنت و نعیم کی بشارت, اور یہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. یاد رکھیے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے انسان نفس مطمئنہ ہو سکتا ہی نہیں, بے حس تو ہو سکتا ہے, نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا, پرسکون نہیں ہو سکتا, خوش نہیں رہ سکتا, اس کے اندر گلٹ رہے گی, بے چینی رہے گی. نفس مطمئنہ صرف وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو بھی منع کرے کہ ایسا نہ کرو, جو صرف اپنے لیے نہ جیے, جو دوسروں کے لیے جیے, جو مسکینوں اور یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے کام آئے اور ان کی مدد کرے. اگر آپ انسانوں کی خدمت کریں گے تو ہی آپ کو یہ نفس مطمئنہ حاصل ہوگا. صرف اپنی ذات کی سیوا اور اپنی پوجا لگے میں لگے رہنے سے یہ نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہو سکتا. جتنا چاہے سمارٹ ہو جائیں, جتنا چاہے خوبصورت بن جائیں, جتنے چاہے قیمتی کپڑے اور جیولری پہن لے, ہرگز نفس مطمئنہ نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ دوسروں کے لیے نہیں جیئیں گے. ایسے ہی لوگوں کو فرشتے آرام سے لے جائیں گے, آ کے خوشخبری دیں گے, چلو اب واپسی کا وقت آ گیا. اب چھوڑے اس حقیر دنیا کو، اپنے رب کی طرف چلو، ارجعی الی ربک، بہت کام کر لیا، بہت تھک چکے، اب اپنے رب کی طرف چلو، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وہ بھی جو آگے اس سے پہنچ چکے، وہ بھی ایسے ہی بندے تھے جو دوسروں کے لیے جی کر آئے تھے دنیا میں. وادخلی جنتی، جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یاد رکھیے، ایک طرف اللہ کا ذکر، اخلاص، سیلف لیسلی کام کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ایک سکون بھر دیتی ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، نمازوں کے وقت میں نمازوں میں خشوع، اور بندوں کے کام میں بغیر کسی لالچ کے بندوں کی مدد کرنا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری موت بھی اسی حال میں آئے؟ لیکن موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم ہر روز اپنا جائزہ لیں، ہر آن جائزہ لیں، کیا یہ نفس مطمئنہ ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے کسی وقت بھی یہاں کوئی کچھ بھی چیز بادر کرنے لگے، کسی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہ ہو اور بادر کرنے لگے، فوراً جا کے اس تعلق کو ٹھیک کریں. غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لیں. دوسرا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا چاہتا ہے، اسے کہ سمجھ لو میں ہی چھوٹا، کیونکہ عزت تو اس کی ہوتی ہے جسے اللہ دیتا ہے. پھر اگر عزت اپنے آپ کو بڑا کہنے سے ہوتی تو فرعون کی عزت سب سے زیادہ ہوتی. لیکن کس طرح اس کو ذلیل کیا گیا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ڈوبا تھا، جب وہ سمندر کی تہہ میں پہنچا ڈوب کے، تو جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں ریت بھر رہے تھے، اس پر کسی قسم کی کوئی رحمت نہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ فرشتے بھی اس وقت ایکشن میں آ جاتے ہیں جب ظالم اور مردود شخص دنیا سے جاتا ہے، اور اس کے برعکس فرشتے اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیئرنگ اور لونگ ہو جاتے ہیں، اور اس کو اچھی اچھی خوشخبریاں سنا کے اس کو لے جاتے ہیں، اور خوشبودار کفن لاتے ہیں، اور سلام کرتے ہیں، اور عمدہ طریقے سے اس کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں. یہ دو مختلف انجام ہیں، ایک ظالموں اور جابروں کا انجام ہے، ایروگنٹ اور ذلیل لوگوں کا انجام ہے، اور جو دوسروں کو دنیا میں ذلیل کر، اور ایک ہمبل اور عاجز اور خوش اخلاق اور اپنے آپ کو چھوٹا کر کے رکھنے والوں کا انجام ہے. دیکھیے، انسان کی بہت بڑی ویکنس ہوتی ہے کہ اس کو بس کو مان لے، اسے اکنالج کر لے، اس کا ڈنکا بج جائے، بس اس کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو جائے، اور کسی طرح اس کو سب سے زیادہ اہمیت مل جائے. یہ بھی ایک انسان کے اندر کریو ہوتی ہے، اٹینشن سیکر، اٹینشن سیکر ہونا، کہ کسی طرح مجھے اٹینشن مل جائے لوگوں سے، میں کسی طرح لوگوں کی نگاہوں میں تارا بن جاؤں. اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ شاید دوسروں کو نیچا کر کے وہ خود اوپر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، عاجزی میں عظمت ہے، چھوٹے ہونے میں بڑائی ہے، جھکنے میں بلندی ہے. جس شاخ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھک جاتی ہے. جو انسان جتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے اندر خود بخود جھکاؤ آتا چلا جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں میں صرف اکڑ ہوتی ہے. وہ صرف اکڑ سے روب جمانا چاہتے ہیں، مان لو کہ میں بڑا ہوں تمہارا. ایسے رویے خود انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. سورة البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں، یعنی جو حرمت والا شہر ہے، اس میں تم کو حلال کر لیا گیا کہ تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تمہاری جان لینے کے منصوبے بن رہے ہیں. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، آدم اور جو اس کی اولاد پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان دنیا میں مزے کرنے، چین کی بنسری بجانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دنیا محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے. ہمارا پرسپیکٹو مختلف ہے دنیا کے بارے میں، اس لیے ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں. ہمارا پرسپیکٹو کیا، ہم ہر وقت سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، آرام کی، خوشیوں کی، راحتوں کی، نعمتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ ہے نہیں یہاں، لہٰذا ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے. اور جو دنیا میں ظاہراً کسی کو کچھ، وہ بھی دھوکے کا ہے، وہ اندر کے حالات کسی کو نہیں پتا، جو بظاہر آپ کو چمکتی چیزیں نظر آ رہی، وہ نظر آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو تو مل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں، مشکل میں پیدا کیا، تیار ہو جاؤ مشکلات جھیلنے کے لیے. یہاں اس دنیا میں وہی سروائیو کرے گا جو اس مشقت سے گزرے گا، اور آخرت بھی اسی کی اچھی ہے، اور کوئی انسان بھی اس حال سے گزرے بغیر رہ نہیں سکتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ریورس افیکٹ، کہ جب آپ بہت آرام کرنے لگتے ہیں تو آپ کی باڈی آپ کے اگینسٹ جانے لگتی، زیادہ سو لیں تو کیا ہوتا ہے، واقعی آرام آ جاتا ہے، ضرورت کا سو کے فریش اٹھتے ہیں، اگر کم سوئیں گے تب بھی، اور اگر زیادہ سوئیں گے تب بھی طبیعت خراب ہوگی، ضرورت سے زیادہ کھا لیں گے تب بھی طبیعت خراب ہوگی، بیمار پڑیں گے، ضرورت سے زیادہ ہنس لیں گے تو آپ کو بعد میں رونا پڑے گا. یعنی کوئی بھی چیز جس میں آپ کی ایکسس ہوتی ہے اور زیادہ آپ، نتیجہ الٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا خواہشات کی دنیا نہیں ہے. خواہشات یہ ہوتے ہیں نا، ویسے کوئی چیز اچھی لگی اسے کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، پھر طبیعت میں بیزاری آ جاتی. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آپ انجوائے کر سکیں، جو کم کھانے میں انجوائمنٹ ہے وہ زیادہ کھانے میں ہے ہی نہیں، جو کام کر کے تھک کے سونے میں انجوائمنٹ ہے وہ لیزی سارا دن بیٹھے رہنے میں ہے ہی نہیں کہ اس کے بعد آپ سوئے تو آپ کو نیند آئے. جس نے گرمی نہ دیکھی اس کو ٹھنڈے پانی کی لذت پتہ ہی نہیں چل سکتی، پیاس نہ لگی ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو، بھوک نہ لگی ہو تو کھانے کا مزہ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں مشقت لگی ہوئی ہے. جتنی ایکسرسائز کریں گے، جتنی محنت مشقت کریں گے، اتنے زیادہ طاقتور ہوں گے، اتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے، لیکن وہ مشقت کے بغیر آپ کو حاصل ہو نہیں سکتی. تو یہ اللہ نے دنیا بنائی ایسے ہے، ہم اس کو الٹنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آرام میں ہم کو آرام ملے، آرام میں آرام نہیں ہے، مشقت میں آرام ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور پھر یہ مشقت جب دین کے لیے ہوتی ہے تو اسی کو جہاد کہا جاتا ہے، جب اللہ کے لیے ہوتی ہے. کبھی انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، کبھی انسان کسی اور چیز سے کرتا ہے، کبھی اپنی بری عادات کے ساتھ کرتا ہے. انسان کے ساتھ یہ سب کچھ تو ہوتا ہی ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پائے گا، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، وہ اسی طرح اپنی خواہشات پوری کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اسے کوئی نہیں پوچھنے والا. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. یعنی اس کی گفتگو کس کے گرد گھومتی ہے؟ شاپنگ کیا کیا کی، کہاں گئے، کیا خریدا، کتنے کا کیا، ٹپ کتنی دی. لوگ یہاں تک بتا رہے ہوتے ہیں، بھی دے دی اللہ واسطے، دے دی، ختم بات. اب اس کو آ کے تم یہ دہرا رہے. اور بعض لوگوں کی ٹپ کی تو اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں پرنس نے اتنی ٹپ فلاں جگہ دی. یہ بھی کوئی فخر کرنے کی باتیں ہیں. اہلک تما للو بدا، یہ انسان کی ویکنس ہے، کیونکہ مال سے محبت بھی بہت ہے اور مال لٹانے کا شوق بھی بہت ہے، اور دین کے راستے میں دینے کے لیے پائی نہیں نکلتی. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ واچ کر رہا ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اس کا حساب ہونا ہے. تمہارے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ مال کہاں سے لائے تھے، کہاں خرچ کیا. دنیا میں تو ڈینگے مارتے رہتے ہو لیکن وہاں یہ فائدہ نہ دیں گی. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ایک آنکھ سے دیکھے کم نظر آتا ہے، آدھا نظر آتا ہے، دو دیکھتے تو پورا اور صحیح نظر آتا ہے، تو اس لیے دو کی بات کی. وہ لسان و شفتعین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اگر دو زبانیں ہوتی کچھ نہ بول سکتے، اور اگر ایک ہونٹ ہوتا تو بھی بات پوری نہ کر سکتے. یہ اللہ کی خاص قدرت ہے کہ اس نے پرفیکٹ بنایا. وہ ہدیناہ النجدین، اور دونوں راستے نمایاں کر کے دکھا نہیں دیے. فلاقتحم العقبا، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، مشکل کام نہیں کرنا چاہتا، لیزی انسان، کام چور، خصوصاً نیکی کا، دین کا. دنیا میں پھر بھی مشقت کر لیتا ہے، جب نماز کی باری آتی ہے اوپر نیچے دو چار ٹکرے مار کے ختم، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ اس قسم کی نماز جو ہے وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے 50-60 سال تک نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن ان کی نمازیں قبول ہی نہ ہوئی ہوں گی، ان کو کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا کیونکہ وہ نری ٹکرے ہوں گی. وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا مشکل کام ہے نا، لہذا انسان کہتا ہے کوئی اور کر لے. یا فاقے کے دن، فاقے کے دن جب خود بھی بھوکا ہو انسان، کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، کبھی جا کے بیٹھے تو صحیح ایسے لوگوں کے پاس، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں تو صحیح، اور اٹھے تو پھر دیکھیں کہ نفس مطمئنہ ہوا یا نہیں. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. دیکھیے کامیابی کے لیے یہ بھی انتہائی ضروری ہے. صرف خدمت خلق بھی کافی نہیں ہوگی, ایمان, اور ایمان کے ساتھ یہاں کہا ایک دوسرے کو صبر. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک زیادتی کرنے والے اور ایک جن پہ کی جا رہی ہوتی ہے. دو ہی طرح کے ہوتے ہیں نا. کوئی بھی سچویشن یاد کر لیں, گھر کی کر لیں, کہیں اور کی کر لیں, کہیں کی بھی جہاں آپ کے اور لوگوں کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ چل رہے ہوں یا آپ بڑے پریشان ہوں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو ذاتی کرتے ہیں, دوسروں کو ستاتے ہیں, دوسرے مظلوم ہوتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظالم ہے, یہ مظلوم ہے, اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی. جنت میں جانے کے لیے ایک امتحان آ گیا آپ کے پاس بھی. ظالم کو کیا کہنا ہے آپ نے؟ کہ خدا کے بندوں پہ رحم کرو, ایسا نہیں کرو, ایسا کرو. مظلوم کو کیا کہنا ہے؟ صبر کرو, ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. جب تک یہ دو کام نہیں کریں گے, وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اس وقت تک کامیابی نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر میں بھی یہی بات آتی ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. حق کی تلقین کس کو؟ ظالم کو. اور صبر کی تلقین کس کو؟ مظلوم کو. اچھا اکثر کیا ہوتا ہے, ہم خود تو کچھ نہیں کہتے, لے جاتے شکایت کسی اور کے پاس, آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے, فلاں فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے اور فلاں بیٹھا رو رہا ہے. بھئی کیا ایک انسان ہی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روتوں کے آنسو پونچھے اور سختی کرنے والے کو چپ کرائے, یا باقی بھی کسی کی ہے؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے. جب تک سارا معاشرہ نہیں نا جاگتا, سارے جسم کے اعضاء حرکت نہیں کرتے نا, یہ بلڈ ہر جگہ سرکولیٹ نہیں کرتا, تو کیا ہوگا؟ جام ہو جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. ایسا معاشرہ, ایسا ادارہ, ایسی جگہ بیمار جگہ ہوتی ہے جہاں پر سارے لوگ نہیں کام کرتے. جب آپ دیکھیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ زیادتی کرنے والے کو بھی سمجھائیں کہ ایسا نہیں کریں, اور جس پر ہو رہی ہے اس کو بھی کہیں بھی اتنے اوور سینسیٹیو نہیں بنے. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اتنا رونے دھونا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات بھی بڑی عجیب ہے, جب خود کسی پہ زیادتی کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے, جب اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اوور سینسیٹیو ہوتا ہے. اگر ہمارے کھانے میں کمی آ جائے, ہمارے کسی حق میں کمی آ جائے, تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دن کون سا ہے, جگہ کون سی ہے, وقت کون سا ہے, کام کیا کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک حج جب میں نے کیا, ایک تو کیا جب میں طالب علم تھی, تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے دونوں نے بس اپنے موج پہ کیا, جہاں دل چاہ بیٹھے گئے, خوب انجوائے کیا. اور ایک ہم نے کیا گروپ کے ساتھ, جو پہلا کیا تو اس میں تو ہمارے اپنے ہی جو مشقت تھی کاٹ رہے تھے, جہاں جا رہے تھے آ رہے تھے, کوئی اوروں کی مشقت کا نہیں پتا. ایک حج کیا ہم نے گروپ کے ساتھ, تو بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملا, اللہ نے دکھایا بہت کچھ. میں دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوتی تھی کہ لوگ گھر چھوڑ کر آئے, بچے, کاروبار, بزنس. گروپ ایسے لوگوں کا تھا جو سب کام والے لوگ تھے, کیا کچھ چھوڑ کے آئے, پھر کتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا, اور یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں. ذکر سے لیسٹ انٹرسٹ, پڑھ بھی رہے تو تھوڑا ادھر پڑھے, پھر دیکھنے, پھر پڑھنے, پھر ادھر دیکھنے, پھر ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. واٹ از دس؟ یہ عبادت ہے؟ اللہ کے گھر آئے ہو, ابھی بھی نہیں لوگوں کو دیکھنے سے باز ہوگے کس نے کیا پہنا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اور پھر یا اس پہ تبصرے شروع کر دیے یا ہنسنے لگ گئے اس پہ. قرآن کھلا پڑا آگے اور کان اور آنکھیں جو ہیں وہ کہیں اور متوجہ ہیں, ذکر کر تسبیح گھما رہے ہیں, گھما رہے, گھما رہے, گھما رہے, پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں اور میں دیکھتی تھی منہ سے باتیں ہو رہی ہیں اور ہاتھ سے تسبیح, اللہ جانے کس پہ بٹن وہ دانے گرا رہے ہیں. پھر جب تھک ہار گئے عبادت کر کے, پھر بھوک لگ گئی, کھانا, کھانا تو آیا ہی نہیں. یہ گروپ تو ایسا ہے, اس کی تو ایسی خبر لیں گے, اخبار میں جا کر دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور پھر کھانا آ جائے تو لڑائی, اودھم. لگتا ہے کہ ابھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا اور کبھی ملا نہیں, اگر ایک دن تھوڑا مل گیا تو کیا ہو جائے گا, اس قدر تکلیف, اس قدر تک. اور پھر کھا کے چیزیں وہیں پھینکی, برتن وہیں بکھیرے, راستوں میں گندگی, ہر جگہ گندگی, گندگی کے ڈھیر. واش روم میں گئے, اس کو گندا چھوڑ دیا, ایسی چیزیں جا کے وہاں پھینک دی کہ وہ گٹر بند, دوسروں کے لیے اذیت. کس جنگل سے اٹھ کے آئے ہو؟ اچھے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہو, کیا ہو رہا ہے؟ اور ہر ایک رو رہا ہے, بڑا مشکل تھا, گروپ اچھا نہیں ملا ہم کو, ہمارے ساتھی اچھے نہیں تھے. اور لٹرلی یقین کریں, بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ حج سے واپس آ کر بجائے اس کے کہ کوئی روحانیت کی بات کریں, اللہ کے گھر کی بات کریں, کوئی اچھی چیز, اپنی کیفیت, روحانی تجربہ بتائیں, وہ اپنے روم میٹس کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. کہ فلاں ایسے فلاں لائٹ آن کر دیتا تھا، آف کر دیتا تھا، وہ کھاتا رہتا تھا، وہ سوتا رہا، وہ بازار جاتا، تو فلانا ایسے ہر ایک کے بارے میں طویل تبصرے لگتا تھا، جیسے لوگوں کو ہی آبزرو کرنے گئے ہیں اور تو کوئی کام ہی نہیں تھا وہاں. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ منا کے دن بہت رش ہوتا ہے، کھانا نہیں پہنچا تھا. بھئی لانے والے بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان کے بس میں ہوتا کہ ٹریفک چلا دیں، کہیں اٹک گئے، پہلے کیوں نہیں انتظام کیا؟ اتنا شور اور ہنگامہ، احرام پہنے ہوئے ہیں، باقاعدہ لوگ لڑ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، کوئی تو رو رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، اتنا ہی یہاں میں کھانا. اگر ایک دن ذرا لیٹ ہو گیا تو کیا ہوا؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ جب اللہ کی خاطر گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کی ذات ہی کیوں اہم ہوتی ہے؟ اسی پہ رونا ہے، اسی پہ ساری تکلیف، اسی پہ واویلا. اس سفر کی بھی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس گھر کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے، ان لوگوں کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے جو ساتھ گئے آپ کے، لہٰذا ان پہ بھی رحم کریں اور خود صبر سے کام لیں. اس وقت کوئی اور نہیں سمجھانے والا تو خود ہی سمجھ جائیں، لیکن قرآن پڑھا ہو سمجھا ہو تو سمجھیں. تو آخرت جو ہے انسان کو مشقت میں پیدا کیے. اللہ تعالیٰ مختلف طریقے اور رستوں سے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، کہاں تک بندے کا صبر ہے، صبر آزماتا ہے، کہاں جا کے یہ بول اٹھتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے. اور عموماً ہم اپنی ذات کے معاملے میں زیادہ کانشس ہوتے ہیں، دوسروں پہ ظلم ہو رہا ہو نہیں پرواہ. اولئک اصحاب المیمنا، ایسے صبر کرنے والے اور رحمت کی تلقین کرنے والے، یہ دائیں بازو والے ہیں. اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور اس آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، اپنے سارے عیب دبا کے رکھ دیے اور ان کو ان کا علاج نہیں کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ آزمائش پتہ کیوں ڈالتا ہے؟ انسان کے اندر کا محل باہر نکالنے کے لیے. ہم بڑے شریف، بھلے مانس، نیک، بڑے معصوم، با اخلاق لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی بات مرضی کے خلاف ہوئی سب کچھ اٹھ جاتا ہے کہیں بھاگ سے، ساری دینداری، معصومیت، شرافت، نیکی اور ہماری اصلیت باہر آ جاتی ہے. پھر پتہ چل جاتا ہے کتنا گند بھرا ہوا ہے، پھر وہ نکلتا ہے. پھر اگر ہمیں نظر آ جائے نا اپنا گند خود، پھر صفائی کا بھی دل چاہتا ہے اور صفائی بھی کرتا ہے انسان. اور جب تک وہ نظر نہیں آتا نا، وہ دبا ہی رہتا ہے، اس وقت تک ہم بڑے نیک، بظاہر نیک نظر آتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک اپنی برائیاں اور غلطیاں خود نہیں دیکھیں گے، اور جب تک ان کی صفائی کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیابی نہیں. پیچھے بھی آپ دیکھیں سورۃ الاعلیٰ میں بھی، وہاں ہے قد افلح من تزکا، اور یہاں ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا اور اس نے اس کی اصلاح نہیں کی، اور اس نے اس کو نشو نما نہیں دی، یعنی ترقی نہیں دی، اور اس کو درست نہیں کیا. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ ہی ہے جو اس کو صاف کرتا ہے، ہمارے بس میں نہیں اور نہ کوئی انسان کر سکتا ہے، لہذا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. کذبت ثمود بتغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پہ جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کے اٹھا، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خواب کر دیا، سب کو ختم کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں. دنیا میں تو اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ کرے تو پکڑا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کو سزا دیتا ہے تو کوئی پوچھنے والا بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ کیوں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہوا, اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا, در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا, خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا, تقوی اختیار کیا اور بھلائی کو سچ مانا, اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. یہاں آپ دیکھیں رات اور دن کی بات کی گئی, ذکر اور انثیٰ کی بات کی گئی, اور پھر کہا تمہاری کوششیں مختلف طرح کی. اچھا بھی کرتا ہے انسان, برا بھی کرتا ہے, کیونکہ فجور بھی ہے, تقوی بھی ہے اندر, اور پھر مختلف چیزوں میں سٹرگل کرتا ہے, جو کچھ بھی ہے. لیکن کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ من آتا, جو اللہ کے راستے میں دے, جو دینے والا ہو, خود غرض نہیں, جو صرف لینے والا نہیں ہو, دینے والا ہو. فاما من آتا واتقا, اور اللہ سے ڈرتا ہو, اللہ کی خاطر دینے والا ہو. وصدق بالحسنہ, اور بھلائی کو, نیکی کے کاموں کو مانے اور ان کی تصدیق کرے. جب ان کو تصدیق کریں گے تو پھر ہی ان کے اوپر عمل بھی کریں گے. ایسے شخص کے لیے کیا بشارت ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے, آسان راستے پہ چلائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے زندگی کے سارے کام آسان ہو جائیں گے؟ ہاں, صدقہ دینے سے, دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے انسان کے اپنے لیے آسانی ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کو اور زیادہ نیکی کے رستے پہ جانے میں آسانی ہوگی, اس کے لیے نیکی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اور یہ کیا ہے دراصل؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ایک معمولی سے کام ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو انتہائی مشکل لگتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو میں خوشی سے کر سکتا ہوں, میں آرام سے کر سکتا ہوں. ارے بھائی, فرق کس چیز کا؟ کسی کے لیے پہاڑ اور کسی کے لیے کچھ مشکل نہیں. کیونکہ اس کو توفیق نہیں ملی, اس کو توفیق مل گئی. اور یہ توفیق ملنے کے لیے کیا ہے کہ آپ پہلے کچھ اچھا کام کریں گے, آپ ذرا سا اچھا کریں گے, اللہ تعالیٰ اور رستہ کھول دے گا. وہاں سے پھول کے پلٹنا ہے, تھوڑا اور اچھا کریں کہ ابھی تو کچھ نہیں کیا, اور رستہ ملے گا. اور تو اس سے کیا ہوگا؟ نیکیوں کے رستے پہ دوڑنا آسان ہو جائے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور جس نے بخل کیا, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور نیکی کو جھٹلا دیا, اچھے کاموں کو اس نے انکار کر دیا, یہ میرے تو لائق نہیں, میرے تو شان کے خلاف ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے, پھر وہ برائی کے رستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اینڈ میں جہنم کے گڑے میں جا گرے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, اس کا مال آخر اس کے کس کام جبکہ وہ خود ہلاک ہو گیا. کیونکہ انسان عام طور پر کسی کو کیوں نہیں دینا چاہتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا؟ فرمایا جوڑ جوڑ کے بھی رکھو گے, بچا بچا کے بھی کس کام آئے گا جب تمہیں چھوڑ کے ہی جانا ہے, اس کو وارثوں کے لیے رہ جائے گا. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, بے شک ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا. ہدایت اللہ دیتا ہے, نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے, اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے, تزکیہ کے لیے مال دیتا ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو, وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے, اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری تھی آیت کہ جب وہ مسکین اور معذور اور کمتر درجے کے غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا طاقتور نوجوانوں کو آزاد کرو, کل تمہارے کام آئیں گے. تو کہا کہ یہ تو میں اپنے رب کے لیے کرتا ہوں, ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو کرتا ہی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی یہاں خوبی کیا بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنا مال لگاتا ہے, تزکیہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے. زکات کو بھی زکات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مال کو صاف کرتی, اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ اخلاص سے دیتا ہے, کسی پر احسان نہیں جتاتا, کسی کے ساتھ جو بھی بھلائی کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے اور پوری خوشی کے ساتھ کرتا ہے, بدلہ نہیں چاہتا, اس کے دل میں خیال بھی نہیں جاتا کہ اس نے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ بات آج کل کتنی کامن ہے کہ فلاں نے میرے لیے نہیں کیا, فلاں میرے کام نہیں آیا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, اس کو کیا چاہیے؟ رب کا دیدار چاہیے, رب کی رضا چاہیے, اور رب بھی راضی ہو جائے گا اس سے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ ہو تو مالداری بھی نقصان نہیں دیتی، کیونکہ اس مال سے انسان اچھے کام کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے تشریف لائے تو بعض لوگوں نے عرض کیا آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے. پھر لوگوں نے خوشحالی دولت مندی کا ذکر کر دیا تو آپ نے فرمایا متقی آدمی کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے کیونکہ اس سے اور زیادہ نیک کام کرے گا جتنی اچھی صحت ہوگی، اور طبیعت کا خوش ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے تو دل خوش ہوتا تو اور خوشی سے اور آگے کرتے، جب کسی ایک کے ساتھ برا کرتے پھر دل پریشان ہوتا، پھر پیچھے 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 ہونا شروع ہو جاتے ہیں.